بلغ بنو سلطو کا خوب چرچا کروں سلطو کا ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ کا قربان، آپ کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا. ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا دن جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اس وقت میرے آقا تشریف لا کر کس کا پلڑا بھاری کر رہے ہیں؟ کہ جو درود پاک بندے نے پڑھا ہوگا وہ درود قیامت کے دن بھی کام آئے گا. میرے آقا کے بارے میں امام عشق و محبت کیا خوب فرماتے ہیں، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. درود پاک پڑھتے رہیے، انشاءاللہ یہ درود پاک پڑھنا قیامت کے دن بھی کام آئے گا. مل کر آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کل کمیونیکیشن کا دور ہے اور ذرائع ابلاغ، میسجنگ، اپنی بات دوسرے تک پہنچانا بہت آسان ہو چکا ہے. پہلے کے دور میں اگر اس ایک دوسرے تک پیغام رسانی کے طریقے پر غور کریں تو کچھ عرصہ پہلے قاصد روانہ کیے جاتے تھے. ایک گھڑ سوار یا ایک سوار جو ہے ایک خط لیتا اور دوسرے شہر کا طویل سفر کرتا اور وہاں جا کر پیغام پہنچاتا. یہ پیغام کبھی کبھی تو مہینوں میں اور کبھی کئی دنوں بعد پہنچتا. بڑا ڈیفیکلٹ تھا ایک دوسرے تک پیغام پہنچانا. اور تھوڑا سا قریب آیا، ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا کہ کبوتر کے ذریعے پیغام بھیجے جانے لگے. ایک کبوتر کو اس طرح سکھا دیا جاتا، اس کے پیر میں جناب خط باندھا جاتا اور وہ دوسری طرف پہنچ جایا کرتا. تھوڑا سا ماڈرنائز ہوا، جلدی پیغام پہنچنے لگا. پھر اس کے بعد ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے تار کیا جاتا تھا کہ وہ تار کے ذریعے، ٹیلیکس کے ذریعے کسی کو دوسرے ملک یا دوسرے شہر پیغام دیا جاتا، مگر وہ بھی آسان نہیں ہوتا تھا. تار کرنے کے لیے بھی آفس میں جانا پڑتا اور اس کو تار بڑے دنوں بعد جا کر ملا کرتا تھا. اس کے بعد پھر ٹیلی فون ایجاد ہو گیا جس نے دنیا کو بہت چھوٹا کر دیا، گلوبلائز کر دیا. اب جناب دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر انسان دوسرے کونے میں بات کرنے لگ گیا. پھر جناب موبائل فون آ گیا، اس نے زندگی اور فاسٹ کر دی اور لوگوں کو کنیکٹ کر دیا. اب انسان گھر سے بھی دور ہے پھر بھی ایسا لگتا ہے گھر کے قریب ہے. پھر ای میل سسٹم آیا جس نے جناب پیغام خطوط کو ختم ہی کر کے رکھ دیا. اب پہلے تو ہاتھ سے خط لکھے جاتے تھے، اب آلموسٹ ہاتھ کے خط کا رواج ختم ہوا اور الیکٹرانک میل، ای میل آ گئی. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ اپنے بیان میں پیغام رسانی اور ان طریقوں کو کیوں بتا رہے ہیں. میں اپنی بات کو جس طرف لانا چاہتا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. آج ہماری زندگی میں کسی کا پیغام آئے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر ریسیو کریں, اسے حاصل کریں, اور اگر اس پر کوئی جواب دینا ہے تو ہم جواب دیں. مثال کے طور پہ اب موبائل فون ہے, صبح اٹھنے کے بعد کئی لوگوں کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کس کا میسج آیا ہے, اور جب تک اپنے ان باکس کا جواب نہ دے دیں انہیں چین نہیں آتا کہ یار ان باکس میں ان ریڈ میسج موجود ہیں. اسی طرح جو لوگ ای میل یوز کرتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان باکس میں اگر ای میل موجود ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ساری پڑھ لی جائیں اور اس کا جواب بھی فوراً دے دیا جائے. اچھا پھر اس میں پریورٹیز ہیں, ترجیحات ہیں. مثال کے طور پہ بڑا عام سا میسج ہے, کسی شخص کی عادت ہے وہ میسج چلاتا ہی رہتا ہے, تو ہم اس کا جواب اتنا جلدی دیتے بھی نہیں اور اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے. مگر وہ شخص جس سے بڑا پیار ہو, ہمارا فیملی کا میسج ہو, ہمارے باس کا میسج ہو, جہاں جاب کرتے ہیں اس جناب سیٹھ کا میسج ہو, تو اب فوری طور پہ اس میسج کو ہم کھولتے ہیں کہ یار اس کا جواب دینا ضروری ہے, ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام مجھے کہا ہوگا. بالکل اسی طرح ای میل میں بھی ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم پہلے چیک کرتے ہیں کس کس کی ای میل آئی ہے. جتنی زیادہ اہم شخصیت میل کرتی ہے ہم جتنا اتنا جلدی اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی ہے ہم اپنی زندگی میں, ہم سے پیغاموں کو اسی طرح چلاتے ہیں. ایک پیغام اگر ہمارے بڑے پیارے کی طرف سے آئے, مثال کے طور پر آپ وطن سے دور ہوں یا آپ کا کوئی پیارا وطن سے دور ہو اور آپ بڑی محبت, بڑی عقیدت, بڑی چاہت کے ساتھ اسے کوئی خط لکھیں, کوئی پیغام بھیجیں, اور کچھ دنوں کے بعد اسے فون کریں کہ میں نے آپ کو خط لکھا تھا, کیا آپ نے وہ میرا خط پڑھا؟ اور سامنے سے یہ جواب ملے کہ مجھے تو خط پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا, ملا تو تھا مگر پڑھ نہیں سکا, تو کیا فیل ہوگا کہ میں نے اتنی محبت کے ساتھ, اتنے پیار کے ساتھ خط لکھا اور تم نے خط بھی نہیں پڑھا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ ہماری لائف اسٹائل کو میں نے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی. اب آئیے ایک پیغام, ایک میسج, ایک کلام ہم سے ہمارے رب نے بھی کیا ہے. وہ کلام, وہ میسج رہتی دنیا کے لیے راہ نجات قرآن مجید ہے, فرقان حمید ہے. وہ قرآن جو نجات کا راستہ ہے, وہ قرآن جو دلوں کا نور ہے. مگر قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے, ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دیکھے. I have a question for all of you. میں آپ سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کون جانتا ہے کہ رب نے قرآن میں ہمیں کیا کہا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 89 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے یا ایہا الذین آمنو کہہ کر بات کی ہے. اے ایمان والو, یہ تو ڈائریکٹلی مجھ سے بات کی ہے نا, یہ تو ڈائریکٹلی ایمان والوں کو کہا ہے. اس 89 بار کم و بیش کیا کہا ہے ہم میں سے کس کو پتا ہے؟ کس نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ میں پوچھوں تو صحیح کسی عالم دین کے پاس جا کر کہ اتنا پیارا رب کا کلام ہمارے لیے نازل ہوا, بتائیے تو صحیح کہ قرآن مجید فرقان حمید میں میرے مولا نے مجھے کیا سمجھایا ہے؟ ٹائم نہیں ہے, بڑی بیزی لائف ہے. قرآن پاک تو جناب عربی میں ہے, ہم کیسے پڑھیں؟ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں ہے, ہم کہاں سے سمجھیں؟ اچھا جناب, اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کے گھر پر انگریزی زبان میں ایک لیٹر آ جائے, انگریزی زبان میں کوئی لیٹر آ جائے یا نوٹس آ جائے, کیا کرتے ہیں؟ کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں کہ جناب یہ تو انگریزی زبان میں ہے, میں کیا کروں؟ نہیں, فوراً جاتے ہیں کسی دوست کے پاس, یار یہ پڑھو تو صحیح, اس میں کیا لکھا ہے؟ دیکھو یار کوئی میرے خلاف نوٹس تو نہیں آ گیا, کوئی انعام تو نہیں لگ گیا, پتہ نہیں کون ضروری لیٹر ہوگا, بھائی ذرا ترجمہ کر کے بتاؤ, پہنچیں گے فوراً. اچھا جناب, بلکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کو کوئی انگلش میں میسج کر دے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے کسی اور دوست کو میسج کرتے ہیں اور پھر اسے فون کرتے ہیں, یار یہ میسج میں کیا لکھا تھا ذرا بتانا. بھائی پتہ نہیں کوئی بڑی اہم بات ہو, مس نہ ہو جائے, کہیں جناب کوئی انعام نکلاؤ میں رہ نہ جاؤں, دنیا کا فائدہ ہے، ہم فرینچ زبان کا بھی ترجمہ کروا لیں گے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جناب عربی زبان میں، ارے یہ ننے ننے بچوں کو دیکھو، یہ عربی کیسی پیاری زبان ہے، یہ قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج بچہ اپنی مادری زبان اچھی طرح نہیں بول سکتا، قرآن پورا یاد کر لیتا ہے، قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے. یہ ایسی حلاوت اور ایسی مٹھاس والا کلام ہے کہ بندہ نہ سمجھتا ہو، پڑھتا جائے تو جھومنے کا جی چاہتا ہے. ارے اچھا پڑھنے والا مل جائے تو آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنا پیارا کلام اور قرآن کے فضائل، اللہ اللہ. سچی بات تو یہ ہے نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں نہ ہمارے اوقات ہے کہ ہم قرآن کی شان بیان کریں. سچی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے چند فضائل قرآن آپ کی طرف اس نیت کے ساتھ بڑھاتا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے سچی محبت کر لو، قرآن کا دامن تھام لو. وہ دل ویران ہے، وہ زندگی بیکار ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو قرآن سمجھتا نہیں ہے، جو قرآن کے میسج کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. ارے میرا پیارا مجھ سے بات کرے، میں اس کی بات سنتا ہوں. میرا شیخ مجھے کہے، میں اس کی بات سمجھتا ہوں. مجھے کوئی اچھا دوست میسج کر دے، جب تک وہ میسج نہ پڑھ لوں، نیند سے بیدار ہو کر بھی لوگ اپنے میسجز پڑھتے ہیں. وقت نہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ذرا سوچو تو صحیح، جو میں نے وہ مثال دی تھی کہ اپنے پیارے کو خط لکھو، بعد میں پوچھو تم نے خط پڑھا تھا، وہ کہے نہیں نہیں وقت نہ ملا، کتنا افسوس ہوتا ہے. رب کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے اور اگر سوال ہو گیا قرآن پڑھا تھا، میں نے تمہارے لیے میرے بندے نازل کیا تھا، یہ جواب دے لو گے کہ مولا ٹائم نہیں ملا تھا، بڑی بیزی لائف تھی، کاروبار اور جاب میں مصروف رہتا تھا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، قرآن ایک ایسی نعمت ہے جس کو ہمیں اپنے دلوں میں بسانا ہے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم جلد اول میں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں قرآن پاک کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا. اسی طرح فرماتے ہیں یہ روشنی اور نور ہے، اس میں احکام کی تفصیل اور حلال و حرام کی تفریق ہے، اس کے ذریعے غرور سے نجات ملتی ہے. قرآن اس میں سینے کی بیماریوں سے شفا ہے، ظالموں میں سے جس نے اس کی مخالفت کی اللہ عز و جل نے اس کی کمر توڑ ڈالی، جس نے اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں علم تلاش کیا اسے گمراہ کر دیا. یہ مضبوط رسی، واضح نور، پختہ گراہ اور مکمل طور پر محفوظ پناہ گاہ ہے. یہ قلیل و کثیر اور چھوٹے بڑے کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے عجائب و غرائب ختم نہیں ہوتے. اہل علم کے نزدیک کوئی چیز اس کے فوائد کا احاطہ نہیں کر سکتی. تلاوت کرنے والوں کے نزدیک بار بار تلاوت کرنے سے بھی یہ پرانی نہیں ہوتی. سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات کہی. آپ کو بھی یہ تجربہ ہوگا، دنیا کی ایک کتاب کتنی بار پڑھ لو گے؟ ایک بار، دو بار، بندہ بولے گا پڑھ لی بھائی یاد ہو گئی. قرآن جب جب پڑھو مزہ آتا ہے، برکت ملتی ہے، جھومنے لگ. سورہ رحمان جتنی بار سنتے ہیں جی چاہتا ہے اور قاری صاحب پڑھتے رہے. سورہ یاسین کئی لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، کبھی تو کہیں یار پرانی ہو گئی، دل بھر گیا. کیسا اعزاز ہے یہ قرآن کا کہ یہ کبھی کتاب پرانی نہیں ہوتی. فرمایا وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین کی رہنمائی کی. جب جنوں نے اسے سنا، جنات نے، تو اپنی قوم کی طرف پلٹے اور انہیں ڈراتے ہوئے کہا. جنہوں نے کیا کہا؟ ترجمہ کنز الایمان، تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل احادیث کرام میں جا بجا موجود ہیں. اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنیے اور جھومیے، اللہ عز و جل نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے 1000 سال پہلے، یعنی مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی. جب فرشتوں نے قرآن سنا تو بولے خیر و خوبی ہے اس امت کو جس پر یہ اترے گی، اور خوبی ہے ان سینوں کو جو اسے اٹھائیں گے، اور خوبی ہے ان زمانوں کو، خوبی ہے ان زبانوں کو جو اسے پڑھیں گے. گویا فرشتے رشک کرتے ہیں، کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن پر یہ نازل ہوگا. ابھی مخلوق بنی نہیں تھی. فرشتے کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں جن پر یہ سورتیں اتریں گی, کتنے خوش نصیب ہیں وہ سینے جو انہیں اٹھائیں گے, اور کتنے خیر و خوبی والے ہیں جو انہیں پڑھیں گے. مبارک ہو اے حافظوں, مبارک ہو قرآن کی تلاوت کرنے والوں, فرشتے تم پر رش کرتے ہیں. اللہ اللہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے, اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے, اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس سے نکل جاتے ہیں. اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو جائے, گھر کھلا کھلا لگے, گھر میں فرشتے آئیں اور شیطان بھاگ جائیں, تو کیا فرمایا, جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ رہنے والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے, فرشتے آتے ہیں, شیاطین نکل جاتے ہیں, بھلائی کثیر ہوتی ہے. اور فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے, اس میں بھلائی کم ہو جاتی ہے, فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیاطین آ جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا یہاں بیٹھا ہے جس کو اپنا گھر تنگ لگتا ہے, ہاں بڑے بڑے گھر والوں کو بھی وہ گھر تنگ لگتا ہے, چین نہیں آتا, سکون نہیں رہتا, رات نیند نہیں آتی, بچے بیمار, گھر والے بیمار, روزی میں بے برکتی, جب دیکھو گھر میں لڑائی جھگڑے بے سکونی. بندہ کہتا ہے اتنا بڑا گھر ہے مگر سکون نہیں ہے. کبھی سوچو تو صحیح کہ اس دیواروں کے اندر, اس کمروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے یا نہیں. اگر قرآن نہیں ہے تو پھر فرشتے چلے جائیں گے. آج ہمارے گھروں میں آوازیں آتی ہیں تو فلموں کی آتی ہیں, گانوں کی آتی ہیں, بے حیائی کی باتوں کی آتی ہیں. ارے پہلے کے لوگ تھے کہ پڑوس سے جب بھی آواز آتی تو تلاوت کی آواز آتی تھی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ اگر چاہتے ہیں کہ گھر کا سکون آپ کو ملے تو گھر میں تلاوت قرآن پاک ضرور کیا کریں. ہو سکتا ہے کچھ کہیں جناب میں تو روز تلاوت کرتا ہوں پھر بھی بے برکتی ہے, میں تو جناب پابندی سے تلاوت کرتا ہوں پھر بھی مجھے تو روحانیت اور برکت نظر نہیں آتی, یہ کیا وجہ ہے؟ سنیے, ایسا نہیں. قرآن پڑھنا ہے مگر اس کے تقاضوں کے مطابق پڑھنا ہے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق پڑھنا ہے. اور اگر قرآن اس کی جو رولز ریگولیشن ہیں, اس کے جو تقاضے ہیں, اس کا جو احترام ہے, اس کی جو تلفظ ہے, اس کی جو تجوید ہے, اس کے جو مخارج ہیں, اس کے مطابق نہیں پڑھا جاتا تو قرآن کے پڑھنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سنیے, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اللہ اللہ, قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اب ایسے کون لوگ ہیں؟ آگے مزید سمجھ آ جائے گا. سیدنا میسرا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فاسق و فاجر شخص کے پیٹ میں قرآن اجنبی ہے. یعنی فاسق اور فاجر گناہ کیے جا رہا ہے اور اگر آپ قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو فرمایا پھر اس کے لیے قرآن اجنبی ہے. اور مزید اس کانسیپٹ کو کلیئر آپ کس طرح کریں گے, یہ بہت اہم بات میں نے پڑھی, آپ بھی سنیے. بعض علماء فرماتے ہیں بندہ قرآن پڑھتا ہے اور خود پر لعنت کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے اور خود پر لعنت کرتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا. یہ کیسے؟ کیونکہ قرآن مجید نہیں وہ پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین, ارے ظالموں پر خدا کی لعنت. خود ہی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی پر وہ خود ہی ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے. گویا ظالم ہے اور خود ہی قرآن پڑھ کر اپنے اوپر لعنت بھی دے رہا ہے. ایک اور جگہ قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب جھوٹ بولنے کی عادت بھی ہو اور قرآن بھی پڑھتا ہو تو کیا کر رہا ہے؟ خود ہی قرآن پڑھ کے اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. تو پتا چلا کہ قرآن پڑھنا ہے مگر گناہ سے بھی بچنا ہے, اللہ کا نیک بندہ بھی بننا ہے, قرآن کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام بھی جاننا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک روایت میں ہے قرآن پڑھو یہ تمہیں نافرمانی سے روکے گا. اگر تلاوت قرآن تمہیں نافرمانی سے نہ روکے تو تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, گویا اس نے وہ صحیح انداز سے قرآن پڑھا ہی نہیں, اسی لیے قرآن اسے نافرمانی سے نہیں روک رہا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں, جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں, جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. اور رات کا قیام افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے. جو بغیر وضو تلاوت کرے گا اسے ملنی ہے 10 نیکیاں، جو باوضو تلاوت کرے گا اسے ملیں گی 25 نیکیاں. چلیں آپ قرآن شریف لے کر باوضو یاسین شریف پڑھیں گے تو 25 نیکیاں ملیں گی. فرمایا جو نماز میں بیٹھ کر، یعنی نفل بیٹھ کر بھی کئی لوگ پڑھتے ہیں، بیٹھ کر تلاوت کرے تو اسے ملیں گی 50 نیکیاں، کیونکہ اب وہ تلاوت ہو گئی نماز کے اندر. اور اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، نفل پڑھ رہا ہے اور اس میں یاسین شریف یا کوئی بھی تلاوت کرے گا، اسے 100 نیکیاں ملیں گی. تو اب امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ عموماً امیر اہل سنت کا یہ معمول رہتا ہے کہ آپ یاسین شریف جو ہے بعض اوقات سورہ ملک بھی آپ اوابین میں ادا فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر پڑھیں گے تو 100 نیکیاں مل جائیں گی، بعد میں پڑھنی ہے تو اس میں 10 نیکیاں، یا باوضو پڑھیں گے تو 25 نیکیاں ملیں گی. تو مدنی منوں سے بالخصوص جو حافظ ہیں یا دیگر حفاظ یہاں بیٹھے ہیں، جب جب آپ نے نماز تلاوت کرنی ہے زہ نصیب نفل کی نیت باندھیں اور پڑھنا شروع ہو جائیں، تھوڑا ہی فرق پڑے گا لیکن نیکیاں آپ کی 10 times اور بعض اوقات 4 times ملٹی پلائی ہو جائیں گی. تو امید ہے اس مدنی پھول پر بھی عمل کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے اور کافی دیر تک ٹھہرے اور ان کی قراءت سنتے رہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح نازل ہوا تو وہ ابن ام عبد کی طرح قراءت کرے. یعنی ان کی قراءت اتنی پسند آئی کہ میرے آقا فرماتے جیسے قرآن نازل ہوا اسی طرح تر و تازہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تلاوت کرے، اس قدر پیاری ان کی آواز تھی. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے اور فرمایا میرے سامنے تلاوت کرو. عرض کی حضور میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. میرے آقا فرماتے میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں. سناتے آپ رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کرتے رہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو بہتے رہے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، قرآن پڑھنا ہے مگر اس میں ڈوب کر پڑھنا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن پاک سے سچی محبت کرنا ہے. اور قرآن مجید قیامت کے دن کیسا کام آئے گا، سنیے اور جھومیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب اس کو مزین کر، تب اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. اے وہ لوگوں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت رائج کرتے ہو، تمہیں مبارک ہو. اور وہ لوگ آج اچھی نیت کر کے اٹھیے، قیامت کا دن نفسا نفسی کا دن ہوگا. ارے ایک طرف تو ہم یہ سنتے ہیں کہ زمین تانبے کی سورج 1.25 میل پر ہائے پیاس کی صدایں ہیں، نفسا نفسی کا دور ہوگا، باپ بیٹا کوئی ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے گا. ایک طرف تو یہ سینیریو بیان کیا جاتا ہے اور دوسری طرف حدیث کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن قرآن کہے گا مولا اسے آراستہ کر دے اور اسے تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور آراستہ کر دے، اور مزین کر دے، تو اس کو عزت والے حلے پہنائے جائیں گے، عزت والے لباس پہنائے جائیں گے. پھر قرآن کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جا. تو کیسا قرآن سے پیار کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، قرآن گویا رب سے سفارش کر رہا ہے مولا اب اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا، اس شخص سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں بڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے میں اسے ایک نیکی دی جائے گی. اللہ اللہ. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بعض اوقات گھروں میں یہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے کہ بچے کو دنیاوی تعلیم دلائیں، جناب کوئی بڑا پروفیسر بنائیں، کوئی دنیا میں بہت بڑا عہدہ دلائیں، کوئی انگلش میں ماسٹرز کروا دیں یا حافظ بنائیں، عالم بنائیں. یہ بڑا بعض اوقات باپ بھی تذبذب میں رہتا ہے، بلکہ بچے کو مدرسے میں داخل کر کے پھر بھی سوچتا رہتا ہے یار میرا بچہ تو کیا بنے گا، حافظ ہی بنے گا، فلاں کا بچہ دیکھو کتنا آگے بڑھ گیا، اے لیول او لیول پتہ نہیں کدھر کا کدھر پہنچ گیا، میرا بچہ تو بیچارہ پیچھے رہ گیا. ارے پیچھے نہیں رہا، اللہ نے قبول کر لیا تو یہ بچہ تمہیں بہت آگے لے جائے گا، خود بھی آگے جائے گا، باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی جنت میں لے جائے گا. کسی حدیث پاک میں، کسی روایت میں، کسی موقع پر کوئی ایک روایت ہو تو بتا دیجئے کہ انجینئر کے باپ کو جنت میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی، پی ایچ ڈی والے کو بیٹا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، کوئی ڈاکٹر جناب ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لے گا تو اس کے باپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کوئی روایت نہیں لا سکتے۔ حافظ قرآن کے بارے میں احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، ایک نہیں دو نہیں اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا تھا وہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ تو قرآن سے محبت نہ کریں، قرآن نہ پڑھائیں اپنے بچوں کو۔ ارے کبھی یہ مت سوچنا، کبھی خود بھی ڈیگریڈ مت ہونا، اپنے بچوں کو بھی احساس سے کمتری مت ہونے دینا کہ میرا بیٹا تو پیچھے رہ گیا۔ ارے حافظ ہے، اپنے بچے کی عزت کرو، لیکن اس بچے کے قرآن کو اس کے یاد رکھوانا، اس کو ریپیٹ کرواتے رہیے گا۔ اور پھر اے میرے ننے منڈے مدنی منڈوں، جنہوں نے قرآن یاد کر لیا، جو یاد کر رہے ہیں، یہ بھی نیت کر لو کہ زندگی بھر مرتے دم تک قرآن پاک کو نہیں چھوڑیں گے، اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھیں گے۔ اور پھر جو شرط بیان کی احادیث میں، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، گویا قرآن پاک کے جو احکام ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے، قرآن پاک نے جو منع کیا ہے ان سے رکنا بھی ہے۔ بس تھوڑی زندگی ہے، عمل کر لو، پابندی کر لو۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول حفاظ کرام کو قرآن کے حلال سے حلال پر اور حرام کو حرام سمجھنے پر بڑی مدد کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اللہ نے چاہا خود بھی جنت میں جائیں گے، اپنے ماں باپ کو اور اپنے خاندان والوں کو بھی لے جائیں گے۔ سنیے سنیے، وہ ماں باپ سنیں جن کے بچے حافظ ہیں، جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھایا، دنیا کی ڈگری، دنیا کے جناب اسکالرشپ، دنیا کے ڈپلوما، دنیا بھر کی ڈگری پر بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے گھر کے اندر، ناظرہ قرآن پڑھایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کیا فرمایا؟ جس نے ناظرہ قرآن پڑھایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو مشتا میرے آقا نے عطا فرمایا ہے اس میں حصہ عطا فرمائے، ہمیں اپنے نبی کے سچے وعدوں پر یقین عطا فرمائے، ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو قرآن سے سچی محبت کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں، جس نے اس کو زبانی قرآن پڑھایا، اے حافظوں اور اے حافظ بچوں کے ماں باپ، غور سے سنو، فرمایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صورت میں اٹھائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اس کے بیٹے سے کہا جائے گا قرآن پڑھو، اور جب وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دے گا۔ ارے نہ دے میرا بیٹا دنیا میں مجھے کچھ کما کے، نہ دے وہ دنیا کا کوئی مرتبہ کما کے، اگر میرا بیٹا جنت میں مجھے ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا بنتا ہے، اگر میرا بیٹا قیامت کے دن میرے درجے بلند کرنے والا بنتا ہے تو میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں مجھے مولا ایسی ہی اولاد عطا فرما۔ اے وہ ماں باپو جو اپنے بچوں کو فقط دنیا کے پیچھے دوڑا کر قرآن سے دور کرتے ہو، اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو دنیاوی تعلیم کے پیچھے صرف دوڑے چلے جاتے ہیں، دین سے بچے کو دور رکھتے ہیں، وہ بیٹا دنیا میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارے بیٹا تو یہ اچھا ہے کہ قیامت کے دن جب باپ کو ایک ایک نیکی کی حاجت ہوگی وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ آگے فرماتے میرے آقا، فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کا بیٹا تمام قرآن پڑھ لے گا، قیامت کے دن وہ پورا پورا قرآن پڑھ لے گا جو اس کو یاد ہے اللہ اللہ۔ ایک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جو شخص بھی اپنے بچے کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کو قیامت کے دن جنت میں تاج پہنایا جائے گا جس کو تمام جنت والے پہچان لیں گے۔ آج دنیا میں بڑا مقابلہ ہوتا ہے، کوئی اسٹیٹس مل جائے، کوئی گریڈ مل جائے، بچہ جناب بڑا ڈگری ہولڈر ہوگا تو لوگوں میں بات کر سکوں گا، میرا بیٹا بڑا انجینئر، میرا بیٹا بڑے اسکالرشپ والا ہے، بڑے اس نے ڈپلوماز کیے ہیں۔ اور وہ خوش نصیب کون ہوگا کہ سارے جنت والے پہچان لیں گے، جس کے سر پہ تاج ہوگا کہ اس نے اپنے بیٹے کو قرآن دنیا میں پڑھایا تھا اس لیے جنت میں سے تاج پہنایا گیا ہے۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو، اب یہ آپ پر ہے کہ دنیا میں چند دوستوں میں فخر کرنا ہے یا انشاءاللہ جنت میں تاج پہن کر داخل ہونا ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کی، ہمیں یہ نہیں کہتا آپ دنیاوی تعلیم نہ دلائیں، اگر شریعت کے تقاضے کے مطابق گناہ سے بچتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ تو نہ کیجئے کہ دنیا کی تعلیم کی دوڑ میں ہم اپنے بچوں کو رب کے کلام سے دور کر دیں، ہم اپنے بچوں کو شریعت سے دور کر دیں، ہم اپنے بچوں کو سنتوں سے دور کر دیں۔ نہیں نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے آج ہمارے بچوں کو گوگل، فیس بک، لیپ ٹاپ، آئی فون، دنیا بھر کے سافٹ ویئر پڑھنا آتے ہیں، مگر کوئی بیٹا فیس بک پڑھ کر آپ کو مرنے کے بعد ایصال ثواب نہیں کرے گا، دنیا بھر کے ناول پڑھ کر آپ کو ایصال ثواب نہیں کرے گا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا لیپ ٹاپ کھول کر آپ کو ایصال نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہے تو مرنے کے بعد باپ کے لیے صفا کھولے گا، قرآن پڑھے گا اور آپ کو ایصال ثواب کرے گا۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ میں اپنے بچے کو کیسا بنانا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد وہ میری قبر میں کچھ تحفے بھیجے گا، یا مرنے کے بعد بھی میری قبر میں مجھے پنش کیا جائے گا، سزا دی جائے گی کہ ایسی اولاد چھوڑ کر آئے جو تمہارے جانے کے بعد گناہ کرتی ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ بن جاتا ہے کہ جناب میرا بچہ تو حافظ ہے، کسی سے کہو یار آپ تو قرآن پڑھ لیں، ارے میرا بچہ حافظ ہے، حضرت آپ تو اجتماع میں آئے، میرا بچہ عالم ہے، آپ تو قافلے میں چلے، ارے میرا بیٹا رو ہر بار قافلے میں جاتا ہے۔ نہیں نہیں حضرت، بچہ ضرور جاتا ہے مگر باپ نے بھی تو نیک بننا ہے، باپ نے بھی تو قرآن پڑھنا، آپ نے سنا کہ وہ دل ویران ہے جس میں قرآن نہیں ہے۔ تو آج ہم سب نے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ میں نے بھی قرآن پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھانا ہے۔ اچھا اب قرآن پڑھنا کتنا پیارا کام، قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ کتنا پیارا کام، سنیے اور جھومتے چلے جائیے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ماشاءاللہ یہاں بھی امید ہے مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہوگا، یہاں پر مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوگی، ہے نا ترکیب، اسی طرح مدرسۃ المدینہ مدنی منڈوں کا بھی لگتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے، دنیا بھر میں ہماری کئی مسجدوں میں مدرسہ لگتا ہے۔ جو لوگ دوسرے ایک دوسرے کو قرآن پاک سکھاتے ہیں نا، فضیلت سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ اب سوچ لو بھائی، لوگ سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، موبائل کا استعمال سکھاتے ہیں، اچھا اچھا تمہیں نہیں پتا وہ سافٹ ویئر کیسے چلتا ہے، میرے پاس آنا میں سکھا دوں گا، اچھا وہ تمہیں نہیں پتا وہ فلم کون سے ویب سائٹ پر ہے، میرے پاس آنا میں تمہیں ویب سائٹ کا پتا بتا دوں گا۔ الٹے سیدھے کام سکھانے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، ارے وہ سکھاؤ نا جس کا ثواب جاری رہے گا۔ اور سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک سنیے، جو اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے۔ اب سوچئے مدنی منع قرآن پڑھتے ہیں گویا ہمیں عذاب سے بچا رہے ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو ضرور 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 قرآن پاک پڑھانا ہے اور خود بھی قرآن پاک پڑھنا ہے۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معافر با میری خطا ہر الہی، معافر با میری خطا ہر الہی، تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی، بکونا کبھی بھی میں واہی تباہی، بکونا کبھی بھی میں واہی تباہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ صلوا علی الحبیب۔ اب آخر میں ایک اور بات، دنیا میں ایک بڑی دوستوں میں ایک ڈبیٹ چلتی ہے کہ جناب ہو از دا بیسٹ، کون سی فیلڈ بڑی بیسٹ ہے، کون سے لوگ بہت بیسٹ ہیں۔ اب کیسے فیصلہ ہو کہ بہترین کون ہے, بیسٹ امنگسٹ اس, ہم میں سے بیسٹ کون ہے. ہر کوئی کہتا ہے جناب جو زیادہ پڑھا لکھا ہے, جس نے دنیا کی ڈگریاں حاصل کی وہ بیسٹ ہے. کوئی کہتا ہے جو کامیاب بزنس مین ہے وہ بیسٹ ہے. کوئی کہتا ہے جناب جس کے پاس اقتدار ہے وہ بیسٹ ہے. کوئی کہتا ہے جناب سیاست دان بیسٹ ہے. بڑی بحث چلتی ہے. آئیے اس سے پوچھتے ہیں جو واقعی سب سے بیسٹ ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہے نا, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے بہترین کون ہے, وہی فیصلہ کر سکتے ہیں, میں اور آپ کیا بحث کریں گے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے, فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. آج بن جاؤ بھائی میں اہم بہترین, نیت کر لیں انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اور دوسروں کو پڑھائیں گے. اچھا اب قرآن ہو سکتا ہے اب کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہو, جناب میں تو روزانہ ہی تلاوت کرتا ہوں, میں رمضان میں کتنے قرآن ختم کرتا ہوں. اصل پرابلم یہ پیارے اسلامی بھائیوں, پرابلم نہیں کہیں گے اس کو, ایک حقیقت یہ ہے, the most sensitive language of the earth, دنیا کی حساس ترین زبان یہ عربی زبان ہے. فصیح, حساس, جس کے اندر بہت زیادہ باریکیاں ہیں وہ عربی زبان ہے. یہ انگلش نہیں ہے کہ جس کی ٹانگیں توڑ دو پھر بھی چل جائے گا, پنجابی, سرائکی, اردو, میمنی نہیں ہے کہ یار اوپر نیچے کر دو گے تو چل جائے گا. نہیں, نہیں چلے گا. اب کیسے نہیں چلے گا, میں کچھ ایگزامپل پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو ریئلائز ہو کہ قرآن سیکھ کر تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم کئی بار پڑھتے ہیں, قل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. بچوں کو ترجمہ پتا ہے, ٹھیک ہے. قل کہتے ہیں کہو, قاف سے, اور کل چھوٹے قاف, کل اس کے معنی کیا ہے, کھاؤ. کل کہو اور کل کھاؤ. احد ایک ہے, اور احد پتا کیا معنی بن جاتا ہے, بزدل ہے. اب غور کرو, میں تو اب اس کا معنی بھی پورا نہیں بنا سکتا, لیکن اگر کوئی شخص روزانہ نماز میں یہ پڑھتا ہو تو اسے فائدہ دے گی نماز یا اسے برباد کر دے گی؟ اللہ تعالیٰ کو بزدل کہے گا, کیونکہ اس نے تو غلط طریقے سے پڑھا. چھوٹا سا فرق جسے ہم سمجھ رہے ہیں, معنی کہیں کہ کہیں چلا جاتا ہے. اسی طرح پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, علیم, کئی بار قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوتا ہے, وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ معنی کیا ہے, اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. علیم کہتے ہیں دردناک کو, ٹھیک ہے. اور ایک کیا ہے, وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کہ معنی کیا ہے, اللہ ہی سنتا جانتا ہے. علیم کے ماننا ہے جاننے والا, اور علیم کے ماننا ہے دردناک. خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص اللہ کے نام کے ساتھ علیم کی جگہ علیم پڑھ دے, کین یو امیجن, سوچ سکتے ہو کہ معنی کدھر چلا گیا؟ یعنی بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے رب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن نہیں سیکھا. آج قرآن پڑھنے کس نے سیکھا؟ ارے بھائی ہم تو اپنے دادا کے زمانے سے پڑھ رہے ہیں, اس گھر پہ کوئی استانی صاحبہ آتی تھی اسی سے پڑھ لیا, وہی بچپن سے چلا آ رہا ہے, اپنی مرضی کا قرآن پڑھ رہے ہیں. بھائی کس کو سنایا, کس سے چیک کروایا؟ یہ بہت سینسیٹیو بات ہے. آپ کا قرآن پڑھنا آپ کو گناہگار کر رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں حضرت ساری ساری رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں, اور جو یہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ برباد ہو رہا ہوتا ہے. میں نے شروع میں کہا نا, قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں. اچھا صرف پروناؤنسیشن کا مسئلہ نہیں, بلکہ زبر زیر پیش کی غلطی بعض اوقات کفر تک لے جاتی ہے, کفر تک لے جاتی ہے قرآن پڑھنے والے کو. اب آپ سنیے, مثال کے طور پہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں قرآن, سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم پڑھتے ہیں, اس کے معنی کیا ہے, جن پر تو نے احسان کیا. اگر کوئی پڑھ لے انعمت علیہم, معاذ اللہ, فرق کیا, انعمت علیہم, انعمت علیہم, زبر اور پیش کا فرق کر دیا، معنی کیا بن جائیں گے؟ جن پر میں نے احسان کیا. یعنی آپ سوچیں معنی کدھر جا رہا ہے. قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بندہ کفر تک پہنچ گیا، پورا ڈفرنٹ، ایک زبر اور زیر. یعنی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی قرآن پاک میں. قرآن آج پڑھنے کی نیت کی ہے تو آج سیکھنے کی بھی نیت کر لو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. میں 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، اب کہاں سے قرآن سیکھوں؟ یہ دعوت اسلامی کا کرم ہے کہ الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہزاروں مقامات پر الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کیے. یہ اسی نیت سے شروع کیے کہ جو بچپن میں نہیں پڑھ سکے، جوانی میں نہیں پڑھ سکے، وہ آ جائیں. تو الحمدللہ بغیر کسی رقم کے، بغیر کسی فیس کے، ہماری اسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے. آپ آدھا گھنٹہ دے دو یار، ورنہ سچی بات پتہ ہی کیا ہے کہ اگر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اتنا بھی نہیں آتا کہ میری نماز درست ہو جائے، تو سارے کام چھوڑ کر صبح سے شام تک پہلے مجھے قرآن ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن ہم تو پھر بھی آپ کو کہتے ہیں یار آدھا گھنٹہ دے دو. تو نیت کر لے روز آنا، جو یہاں قریب رہنے والے یا جو جہاں سے آیا ہے، آپ کے یہاں قرآن پاک مدرسہ انشاءاللہ لگتا ہوگا. اور اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو بھائی آج تم نے سنا نا، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے یا دوسروں کو پڑھائے. تو نیت کر لے انشاءاللہ روز آنا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کروں گا. آمین.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.